بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جماری تلاوت کا آغاز چھٹے پارے سے ہوا. لا يحب الله الجهر بالسوء, اس میں اللہ کی طرف سے ہدایت ہے کہ برائیوں کو مت پھیلایا کرو, بری باتیں برے تذکرے اس کو مت پھیلایا کرو. ہاں, مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا تذکرہ کرے تو اسے حق حاصل ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والے ہیں. جو پیغمبروں کے درمیان تفریق کرتے ہیں, بعضوں کو مانتے ہیں بعضوں کا انکار کرتے ہیں, فرمایا ان کا ایمان اسلام سے کوئی تعلق نہیں, یہ کافر ہے. اور جو لوگ سارے ایمان اور پیغمبروں کو مانتے ہیں, سب کی عظمت اور عقیدت دل میں رکھتے ہیں, یہ ایمان والے. پھر یہود کے جرائم کا تذکرہ فرمایا, کس طرح اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے, اللہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے. کہتے تھے ہم تب اللہ کی بات مانیں گے جب اللہ کو سامنے دیکھیں گے. یہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بنے, قتل کے درپے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت احترام سے آسمانوں پہ اٹھا لیا. یہودیوں کا مزاج سود خوری کا تھا, سود کھایا کرتے تھے, لوگوں کا مال ناحق کھایا کرتے تھے. یہ ساری ہدایات اللہ مسلمانوں کے لیے بھیج رہے ہیں کہ تم ان گندگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. بہت سے رسولوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے. عیسائی بھی اللہ کے اپنے دین میں غلو کیا کرتے تھے, نبی کو اس کے مرتبے سے آگے بڑھا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی والدہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھا, انہیں خدا کا حصہ قرار دیا. یہ دین میں غلو ہے. پیغمبر اللہ کی بزرگ شخصیت ہوتی ہے, لیکن ہوتا اللہ کے بندے ہی ہیں, اللہ کا حصہ نہیں ہوتے, ہوتے اللہ کے محتاج ہی ہیں. حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ. دین میں غلو نہ کرو, ہر ایک کو اپنی حد میں رکھنا, حدود میں رکھنا, یہی دینداری کا تقاضا ہے. خود پیغمبر حدیث علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے میں کوئی آر نہیں ہے, اور اللہ کے فرما بردار بندے ہیں. پھر آخر میں عورتوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا کہ وراثت میں ہر ایک کو پورا حق دو. پھر اگلے سورہ مائدہ کا تذکرہ ہے, جس کی ابتدا میں اللہ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ جو عہد و پیمان کیا کرو اسے پورا کیا کرو. ایمان کے خطاب سے یہ ہدایت فرمائی, پیغام دیا کہ یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. وہ عہد و پیمان اللہ کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ ہو, مسلمان کے ساتھ ہو یا کافر کے ساتھ ہو, عہد پورا کیا کرو. اس سے اندازہ ہے ہوتا ہے کہ اسلام میں معاملات کی کتنی اہمیت ہے. اسلام میں معاملات کی کتنی اہمیت. آج مسلمانوں میں نمازی حاجی مل جائیں گے, معاملات کا مسلمان ڈھونڈنے سے ملے گا. اسلام جب اپنی پوری تازگی کے ساتھ اور پورے خوبصورتی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس زندگی کے اندر معاملات اور اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اور جب اسلام کا صرف ابتدائی خاکہ اس کی زندگی میں ہوتا ہے تو وہاں صرف عبادت ہوتی ہے, وہاں صرف عبادت ہوتی ہے. اور بس اوقات معاملات اور اخلاق خراب ہو تو وہ عبادت بھی رسمی سی ہو جاتی ہے. جب مسلمان کی پوری زندگی میں تازگی ہو اسلام کی, تب اس کے معاملات اور اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اس لیے کہ معاملات میں براہ راست مفادات پہ زد پڑتی ہے. اس لیے کہ اخلاق اچھے ہوں براہ راست نفس پہ زد پڑتی ہے. عبادت میں تو بس اوقات لوگوں کی طرف سے تعریف ملتی ہے نا, واہ واہ ہوتی ہے. معاملات تو اس پوری سورت کے آغاز میں ہی ایمان والوں کو تلقین فرمائی، عہد پورا کیا کرو، معاہدے پورا کیا کرو، معاملات کو احسن طریقے سے نبھایا کرو، چاہے وہ معاہدہ تمہارا میاں بیوی کا ہو، لین دین کا ہو، تجارت اور کاروبار کا ہو، جس سے عہد کرو اس عہد کو پورا کیا کرو. پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی، ہمیشہ اللہ کے شعائر کا احترام کیا کرو، شعائر اللہ، اس کا احترام، مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا ہے. پھر ان حرام کردہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو زمانہ جاہلیت میں جنہیں دنیا حلال سمجھتی تھی، اسلام نے کہا یہ حرام ہے، اس سے روحانیت بھی خراب ہوتی ہے، جسمانی صحت بھی خراب ہوتی ہے. مردار خنزیر، خون، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز، یہ سب حرام ہے. جو لوگ خنزیر کھاتے ہیں انتہا درجے کے بے حیا ہوتے ہیں، اس لیے کہ سب سے بے حیا جانور خنزیر ہے، انتہائی بے حیا ہے وہ، اب اپنے ماں سے بھی گندگی کرتا ہے. تو جو قومیں یہ گندگیاں کھایا کرتی ہیں وہ انتہا درجے کی بدکار اور بے حیا ہوتی ہیں، روحانیت بھی خراب ہوتی ہے، جسمانی صحت بھی خراب ہوتی ہے. حرام کردہ چیزوں سے روکا ہے، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے. باقی حلال چیزوں کا تذکرہ فرمایا، باقی تمہارے لیے حلال ہے. کتا ہے، ویسے تو اس کا لعاب بھی کپڑوں پہ لگ جائے تو ناپاک ہے، بغیر ضرورت کے گھر میں شوق کے رکھا رہا تو یہ زمانہ جاہلیت کی عادت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا رحمت کا فرشتہ اس گھر میں نہیں آتا. ہاں ضرورت ہے، دیہات میں رہتا ہے، جنگل میں رہتا ہے، چوکیداری کا کام کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے. تو ایک کتا ہے جسے سکھایا جاتا ہے اور پھر اس سے شکار کیا جاتا ہے، فرمایا اس کا شکار حلال ہے. اب کتا جیسا جانور ناپاک، گالی دے تو آدمی یہ لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن اگر یہ سکھائی ہوئی چیز پہ، سکھائی ہوئی اور تربیت پہ اثر لے لے، تربیت کا اور تعلیم کا، تو اس کا گوشت کھانا بھی حلال، یعنی اس کا شکار کیا ہوا بھی حلال. تو بتائیے اگر انسان تربیت کا اثر لے لے، تعلیم کا اثر لے لے، تو اللہ کے یہاں اس کا کتنا مقام ہو جائے گا، اس کا کتنا مرتبہ ہو جائے گا. پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی، اللہ کے دربار میں حاضری سے پہلے طہارت، وضو، غسل، اس کے احکامات کا تذکرہ، اور اگر ان چیزوں کا استعمال ممکن نہ ہو تو تیمم. اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، اللہ کی نے بہت نعمتیں دے رکھی ہیں. پھر اللہ نے جو قومیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم کی نعمتوں کو نوازا، اس کا تذکرہ فرمایا، لیکن اس قوم نے حد درجے احسان فراموشی، نشکری کا معاملہ کیا، اللہ کے کلام میں تعریف کرنے لگے، اور یہی حال عیسائیوں کا تھا. انہوں نے بھی اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا، آپس میں تقسیم ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے. جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو قوموں کو سب سے پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ وہ بہم دستے گریبان ہوتے. گناہوں کی ایک بڑی سزا جو اس دنیا میں ملتی ہے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، جہاں گناہ ہوں گے وہاں عداوتیں ہوں گی، جھونپڑی یا کوٹھی، جہاں کھلی اللہ کی نافرمانی ہوگی ان گھروں سے محبتیں رخصت ہو جاتی، اس سوسائٹی اور معاشرے میں تقسیم در تقسیم ہونے لگتا ہے. گناہوں کی ایک دنیا میں سزا ملتی ہے، آپس کا اتفاق اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور آپس کا افتراق اور اختلاف یہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے، اللہ کی ناراضگی کی شکل ہے. تو ان کے اندر بھی تقسیم در تقسیم ہونے لگا، اتنی برائیوں کا ارتکاب بھی کرتے تھے اور غلط فہمی کا شکار تھے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے، ہم اللہ کی اولاد ہیں. فرمایا اللہ رب العزت نے انہیں پھر عذاب دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی بے ادبی کا مظاہرہ کرنے لگی، اور کہنے لگی آپ جائیں، آپ کا رب جانے، ہم آپ کے ساتھ ارض مقدس میں نہیں جا سکتے، جب تک کہ وہاں وہ جنگجو قوم وہاں سے نکلے گی نہیں ہم وہاں نہیں جا سکتے. آپ لڑیں اور آپ کی قوم آپ کا رب جانے. پھر اللہ رب العزت نے قابیل اور حابیل کا تذکرہ فرمایا جو زمین پر سب اس دنیا میں سہ سے پہلا قتل ہوا. قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دی. حسد, حسد مفادات بھائیوں کو بھی ایک دوسرے قاتل بنا دیتی ہے. قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور زمین پہ یہ پہلی لاش تھی, پہلا قتل تھا. اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو دفن کیسے کروں. کوا آیا, اس نے کوا ایک مردار کو زمین میں جب زمین کی مٹی کے اندر جب اسے رکھا تو اسے شرمندگی ہوئی کہ مجھ سے تو یہ کوا ہی اچھا ہے, اس کو اتنی عقل ہے کہ مردے کو کیسے دفن کرتے. اللہ کی طرف سے قانون آیا اور اللہ نے قانون بتایا کہ دیکھو قصاص ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے میں کان. جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ایسا ہے ساری انسانیت کو قتل کیا, اتنا بڑا جرم ہے. اور ساتھ باغی اور فسادی اور ڈاکو, اس کی سزا کا تذکرہ فرمایا. چور کے ہاتھ کاٹا جائے گا, مرد ہو یا عورت. وسارک وسارک تو فقط ہوا ہی دیا ہوں, ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے حد ہے. اللہ کی یہ حد نافذ ہو جائے تو بہت ساروں کی جان و مال کی حفاظت ہو جائے. اللہ کے قانون کے اندر تو بڑی حکمت ہے نا, اور اس میں انسانیت کی بڑا انسانیت کے لیے اس میں بڑی بڑا بھلا ہے. آج مغرب کے بنائے ہوئے ضابطے تو دنیا کی اسلامی ریاستوں میں موجود ہیں, لیکن اللہ کے قوانین مسلمانوں کے ہاں بھی آج رائج نہیں, جس کی وجہ سے بدامنی کی انتہا ہے. پھر بتایا اللہ کا کلام قرآن مجید, یہ تو تورات اور انجیل کی سچائی کا بھی محافظ ہے. جو اس کے اندر سچے مضامین ہیں قرآن ان کی بھی تصدیق کرتا. پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی, یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ, وہ آپس میں تمہارے مقابلے میں ایک ہیں. معاشی لحاظ سے اور جغرافی لحاظ سے کفار میں کتنا ہی آپس میں اختلاف کیوں نہ ہو, لیکن اسلام اور مسلمان کے مقابلے میں سب متحد ہیں. فرمایا جن کے دلوں کے اندر روگ ہے اور نفاق کا مرض ہے وہ یہود و نصارہ کے قریب ہوتے ہیں. جب ان سے دوستیاں اور محبتیں ہوتی ہیں تو پھر مسلمانوں میں ارتداد شروع ہو جاتا ہے, مسلمانوں میں ارتداد شروع ہو جاتا ہے کہ مسلمان پیدا ہوئے اور مرے کفر پر. پیدا مسلمانوں کے یہاں گھر ہوئے اور خاتمہ کفر پر ہوا. جب کفار سے دوستیاں اور دلی تعلقات بڑھتے ہیں تو پھر مسلمانوں میں ارتداد شروع ہو جاتا ہے, مسلمانوں کے اولادے کافر بنے لگتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنے کلام میں کفر کی بڑی گندگی پیش کی ہے. فرمایا کفر کیا ہے, نجاست ہے, نجاست. اولئک ہم شر البریہ, روئے زمین کی بدترین مخلوق ہے, اس لیے کہ اس کے اندر کفر اور شرک کی نجاست ہے. یہ نفرت اس لیے ڈالی گئی کہ تاکہ مسلمانوں میں کہیں ایسا نہ ہو کوئی اولاد کافر بن جائے. فرمایا اگر کوئی آدمی مرتد ہوتا تو ہو اللہ تعالیٰ ایسوں کو کھڑا کریں گے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے نرم اور مسلمانوں کے لیے متواضع اور خیرخواہ اور کفر کے مقابلے میں سخت, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں. اللہ ایسوں کو کھڑا کر دیں گے. فرمایا تمہاری دوستیاں کفار سے نہیں ایمان والوں سے ہونی چاہیے, اور ایسے لوگ ہی اللہ کے پیارے ہیں اور یہی غالب آتے ہیں. پھر ایمان والوں کو غیرت دلائی کہ تم ان سے دوستیاں کیسے کرتے ہو جو تمہارے دین سے مذاق اڑاتے, اور تمہارے ساتھ وہ دشمنی اس لیے کرتے ہیں کہ تم ایمان والے ہو. دنیا میں سب کے حقوق ہیں, جانوروں کے اور کتے اور بلیوں کے بھی حقوق ہیں, اگر نہیں ہے تو مسلمانوں کے نہیں. چاہے وہ یمن ہے, چاہے وہ شام ہے, چاہے وہ لیبیا ہے, چاہے وہ عراق ہے, اور چاہے آج وہ غزہ اور فلسطین ہے, سب کے حقوق ہیں. دنیا اس کی آوازیں اٹھاتی ہے, دنیا اس پہ چیختی اور چلاتی ہے، اگر نہیں ہے تو مسلمان کی نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے اس کے حقوق نہیں ہے. فرمایا یہ دشمنیاں مسلمانوں سے اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمان ایمان والا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اپنے رسول سے کہا تم اللہ میرا پیغام پہنچاتے رہو، میرے ہاں یہود و نصارہ جو بھی ایمان لے کے آئے گا اس کے لیے بہترین اجر ہے اور اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، اس کے لیے بہترین انعام ہے. پھر عیسائیوں کا غلط عقیدہ کہ خدا ایک نہیں ہے، تین ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ، اور تینوں مل کر اللہ کی ذات بنتی ہے. فرمایا یہ گمراہی ہے. حضرت صدیق حضرت عائش حضرت مریم تو اللہ کی پیاری بندی ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کے بیٹے ہیں، وہ امو صدیقہ، دونوں کھاتے پیتے ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بنائے ان دونوں کو. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ لعنت فرمائی، ان کو اپنی رحمت سے محروم فرمایا، اور رحمت سے محروم اس لیے فرمایا کہ وہ برائیاں دیکھتے تھے اور برائیوں سے روکتے نہیں تھے. مسلمانوں کو ہدایت فرمائی، پیغام دیا کہ اگر تم بھی اپنے ہاں برائیاں دیکھو گے اور برائی روک سکتے اور پھر بھی نہیں روکو گے، تم بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے. صرف گناہ سے بچنا کافی نہیں ہے، گناہ سے روکنا بھی ضروری ہے جتنا اختیار میں. یہ جو جملہ آتا ہے نا کہ میاں اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، نہ تمہاری قبر تمہارا بیٹا خراب کر سکتا ہے، تمہاری قبر تمہاری بیوی خراب کر سکتی ہے، تمہاری قبر تمہاری اولاد خراب کر سکتی ہے، اس لیے کہ تم ان کے ذمہ دار ہو، اللہ نے تمہیں ان کا ذمہ دار بنایا ہے. تو صرف برائی سے رکنا کافی نہیں، برائیوں سے روکنا بھی ضروری ہے. جہاں اختیار ہے، جہاں قدرت ہے، جہاں تمہاری بات سنی جاتی ہے. بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت اس لیے ہوئی، اللہ کی رحمت سے محروم اس لیے ہوئے، کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا، برائیوں سے نہیں روکتے تھے، انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، انہی کے ساتھ کھاتے پیتے. فرمایا مسلمانوں کے ساتھ دشمنیوں میں سب سے آگے یہودی اور مشرک ہے، یہ مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے آگے، جیسے ہندو اور آج کا یہودی. دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہودی اور مشرک اکٹھے. اور آج وہ عیسائی عیسائی نہیں جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے خیرخائی ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ آج کا عیسائی عیسائی نہ رہا، وہ یہودیوں کے زیر اثر ہے، وہ مشرکوں کے زیر اثر ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، سب سے زیادہ آپ مسلمانوں میں مسلمانوں کے لیے دشمنی دیکھیں گے وہ یہودیوں میں دیکھیں گے اور مشرکوں میں دیکھیں گے. اور جو عیسائی اپنے صحیح عقیدے اور مذہب پر ہو، اپنی آسمانی کتاب پر عمل پیرا ہو، اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ ہوگا. اسی کا تذکرہ فرمایا. اللہ رب العزت اپنے پیغام پہ صحیح طور پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.